پیغمبره من استعدامه همین مومین بیزار پر با امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تصدیق پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود پہ محمد والا
اس وقت سے لے کر اب تک
تعداد دانشوران مصنفین نے، محدثین نے مولانا امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں مختلف کتابیں، مقالات تحریر کیے ہیں. ان میں سے اکثر لوگوں نے اعتراف کیا کہ مولانا امیر المومنین کی شخصیت میں جو ایک عجیب کشش اور جاذبیت ہے، وہ امیر المومنین کی شخصیت میں جس کو ایک مفکر نے ازداد کا اجتماع تعبیر کیا ہے، ان کی شخصیت میں ایسی صفات جمع ہوتی ہیں جو علیحدہ علیحدہ مختلف انسانوں میں جمع ہونا ممکن ہے، لیکن ایک ہی شخصیت میں ایک ہی وقت میں ان صفات کا جمع ہونا ناممکن قرار پاتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً بہت سارے کمانڈرز کے بارے میں پڑھا ہوگا جنہوں نے جنگ کے مختلف فنون کے اندر مہارتوں کا حاصل کیا ہوگا. فوجی کمانڈرز دنیا میں کم نہیں ہیں، ایسے کمانڈرز ہیں جنہوں نے کم لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ان میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. ایسے کمانڈرز ہوں گے جنہوں نے ہزاروں کی اور دس ہزار کے لشکر کو لیڈ کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس کوئی کمانڈر ایسا نہیں ہوگا کہ جو دن بھر شمشیر چلائے، سینکڑوں کو تحقیر کرے اور رات کو ایک یتیم کے سامنے گریا کرے. ایسا کوئی کمانڈر نہیں ہوگا ہمارے پاس. اگر کوئی ہمارے یہاں جنگ کا انسان ہوتا ہے، میدان جنگ کے اندر کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خاص سختی ہوتی ہے. وہ جنگ کا عادی ہوتا ہے، وہ خون کا عادی ہوتا ہے. میدان جنگ کے اندر اگر دشمنوں کی گردنوں کو اڑا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل سے وہ نرمی ختم ہو جاتی ہے جو عام انسان کے اندر پائی جاتی ہے. مولانا امیر المومنین کی شخصیت کا معجزہ یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان کا جیسا جنگی کا ایک بشریت نے نہیں دیکھا ہے. راوی کہتا ہے جنگی صفین کا معرکہ تھا، اور جنگی صفین وہ جنگ تھی جس کے اندر ایک شب آئی تھی، اس شب کو لیلۃ الحریر تعبیر کیا جاتا ہے. مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہم نے نہج البلاغہ کی ترجمے اور شرح میں اس شب کے بارے میں چند جملات ارشاد فرمائے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس ایک شب کے اندر اندازاً 30,000 افراد قتل ہوئے. آج کل کے سٹینڈرز میں بھی 30,000 افراد ایک رات میں مارے جائیں بہت بڑی بات ہے. اس زمانے کی آبادی کے سٹینڈرز میں 30,000 افراد ایک شب کے اندر مارے گئے تھے جنگی سفین کے اندر. کہتے ہیں مولانا امیر المومنین کا عالم یہ تھا کہ شب کی تاریکی میں عرب مومن شب جنگ نہیں کرتے تھے. شب میں رات کی تاریکی میں شمشیر چلا کر جنگ کرنا انتہائی سخت کام تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ شناخت نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ شمشیر کس کے اوپر چلا رہے ہیں، چونکہ اگر دور دور سے جنگ ہو رہی ہو، مثال کے طور پر جیسے کہ آج کل کے ماڈرن وارفیئر ہوتے ہیں جس میں دور دور سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ قطعی طور پہ جانتے ہیں کہ اس جغرافیائی علاقے میں آپ کا لشکر ہے، اس جغرافیائی علاقے میں سامنے والے کا لشکر ہے. آپ کے لیے شناخت کی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس زمانے کی جنگوں میں جب تن بہ تن جنگ ہوتی تھی، ہاتھوں سے جنگ لڑی جاتی تھی، شمشیر کا فاصلہ کتنا ہے، اس فاصلے پہ جنگ لڑی جا رہی ہو اور رات کا وقت ہو اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا چکے ہوں، تو معمولی رات میں جنگ نہیں لڑتے، صرف دن میں جنگ لڑی جاتی. لیکن وہ عجیب رات تھی جس میں رات میں بھی جنگ لڑی گئی اور میں نے عرض کیا 30,000 کے قریب افراد اس کے اندر مارے گئے تھے. کہتا راوی کہتا ہے مولانا امیر المومنین کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، نعرے تکبیر لگاتے تھے، دشمن کی صفوں کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اسی طرح تقدیر کے نعرے لگاتے ہوئے اس طرف سے داخل ہو کر دشمن کی صفوں کے اندر سے گھومتے ہوئے دوسری طرف سے تقدیر لگاتے ہوئے واپس تشریف لاتے تھے. اور ایک ایک حملے کے اندر کہتا ہے کہ میں حساب لگا سکتا ہوں کہ ایک ایک حملے میں کئی 100 دشمنوں کو فنار کرتے تھے. اس کے بعد کہتا ہے کہ عجیب منظر یہ تھا کہ مولانا امیر المومنین اتنے دشمنوں کو مار کر تشریف لاتے ہیں اور کسی سے کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے. وہ شہد کا پیالہ لے کر آتا ہے اور مولا شہد پی کر بتاتے ہیں کہ کس علاقے کا شہد تم نے مجھے دیا. کہتے ہیں مولا تعجب ہے आपने सैकड़ों लोगों की गर्दन काट दी और हवास पर इतना कंट्रोल है कि शहद पीकर यह बताया जाए कि किस इलाके के फूलों के रस से शहद की मक्खियों ने शहद बनाया है। दुरूद है मोहम्मद वाले मोहम्मद। फौजी कमांडर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई फौजी कमांडर हो जिसको अपने हवास के ऊपर, ये मैंने मानती हवास अर्ज किया आपकी खिदमत में, और मैं अभी उस मानवी हवास के बारे में नहीं कहना चाह रहा जिसके लिए मौला फरमाते हैं कि मैं 40 नस्लों तक भी अगर कोई मुसलमान हो तो शमशीर नहीं चाहूंगा उस पर। उसके बाद मौला अमीर मोमिन की इस जंग के साथ, इस अजीमुशान शख्सियत के साथ मैदान जंग के अंदर ये जंग के कारनामे दिखाए, हमारे पास वाकया मौजूद है। एक शख्स बीबी के घर पर आता है और कहता है कि शायद अली दुनिया से रुखसत हो गई। बीबी फरमाती है तुमने क्या देखा? कहते मैंने देखा कि वो सहरा में गए और उन्होंने फरियाद की और वो दुनिया से रुखसत हो गए। बीबी ने फरमाया कि फरियाद से पहले तुमने क्या सुना? उसने कहा कि मैंने सुना कि वो अल्लाह के हुजूर प्रार्थना नियाज कर रहे थे, अल्लाह के हुजूर दुआएं पढ़ रहे थे। बीबी ने फरमाया कि अली पर एक रात में ये कैफियत कई दफा तारी होती है कि वो अल्लाह के हुजूर फरियाद करते हुए बेहोशी के आलम में जाते हैं और अगर कोई उनको उस हालत में देखे तो समझेगा कि वो परवाज कर चुके। क्या किसी जंगजू शख्स के अंदर खुदा ने उतार के कुर्ब की भी ऐसी कोई मिसाल है? फिर हमारे पास वाकया मौजूद है कि मौला एक मौके पर किसी कूचे से गुजरते हुए किसी बेवा की फरियाद को सुनते हैं और वो बेवा अपने बच्चों से कह रही होती है कि बच्चों सो जाओ, मैंने खाना रखा हुआ है, खाना बनेगा तो मैं जगा दूंगी। और अपने मोमिन की जाहिर खिलाफत का दौर सुनते हैं कि एक औरत अपने बच्चे से कह रही है कि तुम सो जाओ, मैंने खाना चूल्हे पर रखा है, जब बनेगा तो मैं जगा दूंगी। और अपने मोमिन फरमाते हैं समझ रहे बच्चे भूखे हैं, हाकिम वक्त हैं, इस जमाने के एतबार से दसियों ममालिक के ऊपर हुकूमत है और वो एक जुमला सुन रहे हैं कि एक यतीम बच्चा भूखा सोने वाला है। मौला अपने मोमिन फौरन दरवाजा खटखटाते हैं और उस औरत से कहते हैं कि अगर ये बच्चा भूखा है तो इसको सोने के लिए क्यों कह रही है, और अगर तुमने खाना वाकई रखा हुआ है तो क्यों कहते हो कि बच्चा भूखा सो रहा है? उसने कहा कि यहां कोई खाना नहीं है, मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ाया हुआ है, बच्चों को बहला रही हूं चूंकि घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं है, यहां पर मैंने सिर्फ चूल्हे को रखा हुआ है, जला के रखा हुआ है, एक खाली देख उसके ऊपर है जिसमें पानी है और चाहती हूं बच्चे भूखे किसी तरीके से सो जाए आज के लिए। अमीन मोमिन तड़प उठते हैं, फौरन कमर से कहते हैं हम घर जाएंगे, इस औरत के लिए खाने का सामान लेकर आएंगे। कमर कहते हैं रिवायत करते हैं कि जब अमीन मोमिन ने वो बोरी तैयार की जिसमें खाने का सामान रखा, मैंने उठाने की कोशिश की तो फरमाया मेरा बोझ है कि मैं खुद उठाऊंगा। वो सामान लेकर बेवा के घर पर आते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि तुम बच्चों को उठाओ और मैं खाना तैयार करूंगा। खाना तैयार करते रहते हैं और अल्लाह की वजू फरियाद करते रहते हैं। कहां से कोई फौजी कमांडर मिलेगा तो किसी बेवा और यतीम के गांव में इतना हो गया। अजीब अजीब रिवायात है हमारे पास, हमने क्योंकि मौला अमीर मोमिनीन को हमेशा एक खास अंदाज से देखा है, हमने मौला अमीर मोमिनीन की हाकिमियत का अंदाज देखा है। कभी जाकर हम रिवायतों को देखें जिसमें मौला अमीर मोमिनीन की लताफतें यतीमों से कैसे पेश आते थे, कमजोरों से कैसे पेश आते थे। हमने अमीर मोमिनीन की सिर्फ शख्सियत का एक पहलू पहचाना है, वो शमशीर का पहलू। हमने सिर्फ मैदान जंग को देखा है, मेरा अपने ख्याल में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत पहलू अमीर मोमिन की शख्सियत के वो हैं जिसमें वो कमजोरों से पेश आते हैं। اور اگر انسان یہ سوچتے ہوئے ان واقعات کو دیکھتا ہے کہ جس نے یتیموں کا اتنا خیال رکھا اس کے اپنے یتیم کوفہ کے بازاروں میں تھے، تو ایک موقع پہ انسان کا دل جل جاتا ہے کہ جس نے خود یتیموں کا اتنا خیال رکھا کہ کسی یتیم کی خاطر روایت موجود ہے، ایک واقعات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنی شخصیت کو معمار کیا، ایک روایت موجود ہے کہ متعدد اصحاب تشریف فرما تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے، امام تشریف فرما تھے، امام کے سامنے کچھ یتیم بچے لائے گئے، بتایا گیا کہ یہ فنا جنگ کے اندر ان بچوں کے باپ مارے گئے ہیں، یہ بچے یتیم ہیں، ہمارے ہم جن کو کہتے ہیں شہدا کے بچے، جن کے والدین والد شہید ہوئے ہیں میدان جنگ کے اندر، یہ شہید کے بچے ہیں، ان بچوں کو امیر مومنین کے سامنے لائے گیا، اور امیر مومنین ان بچوں کو دیکھ رہا، دیکھا بچے بہت کم زدہ تھے، بہت غمگین تھے، بچوں کے چہروں پر اتنا غم دیکھ کر مولانا امیر المومنین کو بہت تکلیف ہوئی، بہت عزت ہوئی، مولانا امیر المومنین نے ایک مذاق کیا، ایک مذاق کیا، چاہتے تھے کہ بچے خوش ہو جائیں کسی طریقے سے، ہم لوگوں نے اہل بیت کی زندگی کے پہلوؤں کو نہیں پہچانا، حقیقت میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یا ان کی شمشیر میں دیکھا ہے، یا ان کی عبادت میں دیکھا ہے، یا ان کے علم کے اندر دیکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھا ہے، اور بہت خوبصورت پہلو یہ پہلو ہیں جب وہ بالکل انسانوں کے درمیان انسانوں کے غموں کو بانٹنے کے لیے تشریف فرما ہوں، میں سمجھ میں نہیں آتا ہم ان چیزوں کے اوپر کیوں توجہ نہیں دے پائے، مولا کے سامنے چل یتیم بچے تھے، خلافت ظاہری کا دور تھا، مولا امیر المومنین نے اس خلافت ظاہری کے باوجود کہ وہاں پر سب لوگ منصب والے لوگ موجود تھے، کوئی کمانڈر تھا، کوئی گورنر تھا، سب لوگ موجود تھے، بچوں سے ایک مذاق کیا، بچے اتنے غمزدہ تھے مذاق کو نہیں سمجھ سکے، امیر المومنین چاہتے تھے میں تھوڑا سا مذاق کروں گا بچے خوش ہو جائیں گے، بچے اتنے غمزدہ تھے مذاق کو نہیں سمجھ سکے، جب مذاق کو نہیں سمجھے تو امیر المومنین سے بچوں سے کہا کہ میری طرف دیکھو، بچوں نے امیر المومنین کی طرف دیکھا، میں بھی عرض کر رہا ہوں شاید کسی کو اچھا نہ لگے لیکن امیر المومنین کی شخصیت کو بتانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، وہ امیر المومنین نے ہاتھ آگے کیے اور ایسی آواز نکالی جسے کوئی بکری کی آواز نکالتا ہے، بچے توقع نہیں کر رہے تھے کہ حاکم ابا اس طرح سے آواز نکالے، جیسے انہوں نے دیکھا کہ مولا امیر المومنین نے ایسی آواز نکالی بچے کھل کے ہنس پڑے، بچے ہنس پڑے، مولا امیر المومنین خاموش ہو گئے، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مولا آپ خلافت کے منصب پر ہیں، یہ سب آپ کے گورنر آپ کے بردی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اس طرح کرنے سے آپ کی شخصیت کم ہو جائے گی، مولانا عبداللہ بن عباس نے کہا اے عبداللہ میرے لیے اس وقت سب سے اہم یتیم بچوں کا دل خوش کرنا، اس سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں، ہم نے خلافت بھی عدل کے لیے دی ہے، یہ امیر المومنین کی شخصیت ہے، ہم امیر المومنین کی شخصیت کو بہت کم جانتے ہیں، خدا میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک امیر المومنین کی شخصیت مجہول ہے، جو کچھ آپ خود تصور کیجیے ہم امیر المومنین کی شخصیت سے کیا جانتے ہیں، چند واقعات کے سوا کچھ نہیں جانتے، نہ ان کے مکتوب سے واقف ہیں، نہ ان کی زندگی سے واقف ہیں، ابھی نہیں معلوم کچھ دوست احباب کہنے لگے، بعض دوست احباب ایسے بھی آئے ہیں جن کے سامنے نبی بلاغہ کہو تو کہتے ہیں امیر المومنین کی کتاب نہیں ہے، نہیں معلوم کیا چاہ رہے ہیں امیر المومنین کی شخصیت سے، سب مستندات کا انکار کریں گے تو پھر شخصیت میں بچے گا کیا، پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں عجیب طریقے سے چل پڑی ہیں، اور مجھے صرف خطرہ اس بات کا لگا ہوا ہے کہ 1400 سال میں جن فضائل پر ہم نے اصرار کیا تھا ہمارے دوستوں کی باز نہ لانے کی وجہ سے وہ سارے فضائل انڈر کوشچن چلے جائیں گے اس طرح، اور وہ صرف اس خاطر انکار کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آنا، مولود کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو مولود سے لڑنے لگے، اور یہ نہیں سوچا کہ اگر ولادت اور مولود کے لفظ سے لڑیں گے تو جو 1300 سال سے 1400 سال سے ہم معجزے کا اصرار کر رہے ہیں مولود کعبہ، اس کا پھر کیا ہوگا، 1400 साल से हम कह रहे हैं यमन मौजूद है काबा में, और अगर कोई विरादत के लफ्ज से लड़ने लगा तो फिर उस मौजूद का क्या कहेंगे फिर हम। दसियों ज्यारतों के अंदर, मुस्नद तरीन अहले बैत की ज्यारतों के अंदर विरादत का लफ्ज आया हुआ है। अगर नादानी में इस लफ्ज से लड़ना शुरू कर दिया फिर उन सारी ज्यारतों का इनकार करना है। अगर उन सारी ज्यारतों का भी इनकार कर दू, सारी दुआओं का भी इनकार कर दू, तो 1400 साल में जो खजाना संभाल के रखा था वो सब हाथ से चला जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने मौलाना अमीर मोमिन की शख्सियत के बारे में कोई बात कही, उसके सामने जा गया इसके खिलाफ तो मैंने बलावा में लिखा हुआ है, तो इनकार कर दिया कि नजम बलावा अमीर मोमिन किताब नहीं है। अगर नजम बलावा में खत्म कर दें तो ये जो 1400 साल से हम कह रहे थे इसमें इल्म के खजाने हम सबसे दस्तरदार हो जाएंगे, हमें पहचानने की जरूरत है, अमीर मोमिन की शख्सियत को समझने की जरूरत है। वरना मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आप और मैं एक आम शिया होने के नाते जो कुछ अमीर मोमिन से जानते हैं सिर्फ चंद वाकयात हैं, हम लोग वाकिफ नहीं है। यानी अगर आप मुल्क से दूर रहने की वजह से नहीं है, ऐसा मुल्क के अंदर भी ऐसे जो लोग हमारे अपने मालिक के अंदर मौजूद है उनकी भी कैफियत यही है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चों से बड़ों से, बोलिए अमीर मोमिन के बारे में क्या जानते हैं। मसलन शायद बचपन से जानता हूं कि अमीर मोमिनीन ने अजदहे का सर पामाल किया था, चंद वाकयात को बयान करे उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। और अगर कोई उससे पूछ बैठे कि नहजुल बलागा में 240 खुतबे हैं, कितने पढ़े तुमने, 240 खुतबे हैं नहजुल बलागा के अंदर, नहजुल बलागा में मुस्तनद तरीन है, इसके अलावा दूसरी मुस्तनद किताबों के अंदर सैकड़ों और खुतबे लिखे हुए हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुस्तनद तरीन खुतबों की बात कर रहा हूं जो नहजुल बलागा के अंदर है। मैं अमीर मोमिन का चाहने वाला हूं, फर्ज कीजिए मेरी उम्र 40-50 साल है और कोई मुझसे पूछे 240 खुतबे नहजुल बलागा में अमीर मोमिन के कितने पढ़े हैं सर, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 10% लोगों ने 10% भी नहीं पढ़े होंगे। हम नहीं जानते अमीर मोमिन को, 70 से ज्यादा अमीर मोमिन के खतूत है नहजुल बलागा के अंदर, 400 से ज्यादा कलिमात कसार मौजूद है, तीसरा हिस्सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर नहजुल बलागा। अब खुद देखिए मैंने हमारे पास सूरत हाल क्या है, और खुदा ना करे नाउज़ुबिल्लाह अगर इसी तरह की बात चलती रही और हम अमीर मोमिन की शख्सियत को ना पहचान सके तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ एक दावा है कि मौला बाबुल इल्म है और खुद नहीं जानते कि वो इल्म कौन सा। अब आप तसव्वुर फरमाइए, मैं आपके सामने अभी अगर एक सादा सा सवाल रखूं कि अमीर मोमिन के जरिए से आप फिजिक्स नहीं सीख रहे, मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे, केमिस्ट्री नहीं सीख रहे, ज्योग्राफी नहीं सीख रहे, आप कौन सा इल्म सीख रहे हैं, फिर किस इल्म की बात कर रहे हैं कि मौला बाबुल इल्म है। इतना ही हम नहीं बता पाएंगे कि वो इल्म कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किस इल्म को सीखना है। भैया आप नहजुल बलागा से फिजिक्स नहीं सीखेंगे, केमिस्ट्री नहीं सीखेंगे, मैथमेटिक्स भी नहीं सीखेंगे, जहर के और दूसरे साइंसेस को भी नहीं सीखेंगे, तो फिर अपने आप से पूछिए फिर आपने सीखना कौन सा इल्म, और उन उलूम को हम कब सीखेंगे। फिर हकीकत यह है, यानी जिस बात पर मुझे एक ताज्जुब है वो ये है कि वो दौर कब आएगा जब हम दुनिया को बताएंगे हमारे पास इल्म, जबकि दुनिया इल्म की तलब के लिए इस वक्त मौजूद है। अगर आप इस मुश्किल को हल करना चाहते हैं, छोटा सा एक तरीका आपसे जन्नत में अर्ज करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह खुदा मुझे और आपको अमल की ताकत दे, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले पसंद करेंगे कि नहजुल बलागा पढ़े बगैर दुनिया से जाए। کہ قیامت کے دن محشر میں برزخ میں جب فرشتے ہم سے پوچھے تم علی کے چاہنے والے ہو، تم نے علی کی زندگی سے کیا پڑھا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ میں کہوں میں نے نہیں پڑھا، شرمندگی بلا کر اگر چاہتے ہیں اس کو حل کریں، واقعا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اس کو حل کریں، ایک چھوٹا سا نسخہ اس پر عمل کر لیجیے، کوشش کر لیجیے ہر رات سونے سے پہلے چند لائنیں نجو اللہ سے پڑھیں، چند لائنیں، چند سفے نہیں کہہ رہا میں آپ سے، کوشش کر لیجیے 24 گھنٹے کے اندر کم از کم ایک دفعہ نجو اللہ سے چند لائنیں پڑھ لیجیے، آپ چند لائنیں بھی پڑھیں گے روزانہ، آپ نے چند لائنیں بھی پڑھ لی تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 10 سال میں تو نجو اللہ پڑھ لیں گے، اس پہ بہتر ہوگا کہ آج تک ہم جانتے ہیں نجم البلاغہ ہے، نجم البلاغہ علم کی ایک کتاب ہے، ہمیں معلوم اس کے اندر کیا ہے، اور یہ جو ہم نہیں جانتے اس کی وجہ سے نہیں معلوم کتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں نہ جاننے کی وجہ سے، اگر کوئی جانتا ہو نجم البلاغہ میں کیا ہے تو بہت سارے ایسے دعوے جو الٹے سیدھے دعوے ہوتے رہتے ہیں ان کا خود ہی انکار ہو جائے گا، ان سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، خود ہی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی مولانا مومن نے یہ ارشاد فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور کتنے کمال کی یہ جملات ہیں جو تمام جملات جو اہل بیت سے نام ہوئے، میں ایک دوست کا واقعہ سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہنے کے لیے وہ سعودی عرب میں تھے اور وہاں پہ آپ معلوم نہیں ہے کس قسم کے حالات ہوتے ہیں، اہل بیت کی کسی روایت کو آپ بیان نہیں کر سکتے، اہل بیت کی روایت کیا ہے، تو کہنے لگے کہ میں چوتھے امام کے صحیفے سے دعائیں یاد کرتا تھا اور وہ عرب لوگوں کے سامنے مولا کی زبان کی روایات کو بیان کر دیا کرتا تھا، کہنے لگے میں احتیاطاً کہ اگر کوئی مجھ پر گرفت کرے تو میں جواب دینے کے قابل ہو جاؤں، مجھ پر کوئی گرفت نہ کر سکے، تو کہتے تھے میں ہر روایت کو کہتا تھا یہ حضرت علی نے کہی، حضرت علی نے کہی، تاکہ کوئی مجھ پر گرفت نہ کر سکے، کہنے لگا کہ ایک دن میں نے صحیح میں سجادیہ سے ایک دعا نکالی، وہ دعا نکال کر ایک مصری کو سنا، اس مصری نے کئی دفعہ وہ دعا سنی، کئی دفعہ سننے کے بعد کہنے لگا مجھے دعا بہت اچھی لگی، تم کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے سوچا میں اس کو چوتھے امام کو بتاؤں گا، پھر وہ ان سے پوچھے گا کہاں تھے، پھر مجھے شاید کربلا بتانی پڑ جائے، پھر اور ساری مشکلات ہونی، کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ وہ حضرت علی، اور اپنے ذہن میں توریہ یہ کیا کہ علی ابن حسین میں بھی مراد ہے اور وہ علی ابن ابی طالب، سوچا اپنے ذہن میں اس طرح سے توریہ کر، تو کیا مطلب میں نے اس سے کہا کہ حضرت علی تھے، کیونکہ 2-3 دن تک نظر نہیں آیا، پھر 2-3 دن کے بعد ملا، کام کاج کا وقت تھا، سائٹ کے اوپر تھے، کہنے کا وہ آیا اور میرے پاس آیا، کہنے کا کہ تم نے یہ دعا مجھے سنائی تھی، میں نے رٹ لی، کہا میں نے سنائی تھی، کہا تم نے کہا کہ تھا کس کی دعا ہے، کہنے کا میں نے کہا تھا حضرت علی کی دعا ہے، کہنے کا تم جھوٹے ہو، وہ مصری کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے سوچا کہ معاملہ کہیں خراب نہ ہو جائے، اس سے کہا ابھی چھوڑ دو، کام ختم ہو جائے گا پھر میں تمہاری طرف آؤں گا، پھر بات کریں گے، تو کہنے لگے جب کام ختم ہو گیا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ تم نے سب کے سامنے مجھے جھوٹا کہہ دیا، کیا ہوا تمہیں کیا پتا چلا؟ کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے غلط بیان نہیں کیے، یہ حضرت علی کی نہیں ہے، کہنے لگا تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہمارے دوست نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا مجھے دعا بہت اچھی لگی، میں دعا پڑھتا رہتا تھا پڑھتا رہتا تھا، ایک رات پڑھتے پڑھتے سو گیا، تو میں نے جیسے خواب میں دیکھا کہ میں کسی راستے کے کنارے پہ کھڑا ہوں، دو سوار تشریف لائے، دونوں کے چہرے پہ نقاب لگا ہوا، ان میں سے ایک سوار نزدیک آئے اور پوچھے کس کی دعا پڑھ رہے ہو؟ کہنے کا میں نے ان سے بھی یہ کہا حضرت علی کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا یہ حضرت علی برابر میں کھڑے ہیں، ان کی نہیں ہے میری ہے، آہستہ آہستہ آپ کی عقل نجو بلاغہ کی طرح سوچنا شروع کر رہی ہے، आपने जो बना की मंत्र को समझना शुरू कर दिया, खुद ब खुद आपकी जबान पर नहजो बलागा के अल्फाज जारी होना शुरू हो गए। हमको नहजो बलागा से नसीब हो बस ऐसा मतलब हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई चीज सीखता है। अगर इन शर्मों से इन तीन मजालिस से मैं एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं और आप उस पर अमल कर सकें और आप इस कुछ लोग कम अज कम ही काम कर सकें तो नहजो बलागा का मुताला शुरू कर दीजिए, उसके जुमलात को एक दूसरे को बताना शुरू कर दें, एक दूसरे को समझाना शुरू कर दें। यह हमारी अचीवमेंट होगी कि हम मौलाना की किताब से वाकिफ हो जाए। और अब ये एक वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, गर्चे बदकिस्मती से इसमें थोड़ा सा एक लुत्फ का पहलू भी है लेकिन एक अजीब तंज आमेज वाकया है। एक मौलाना साहब ने न्यूयॉर्क में होते हैं, अंदर अली साहब एक दफा कराची तशरीफ लाए तो हम उनसे मिलने गए और उनसे बात हुई कि हमारे पास अपने ही मुतून से आशनाई नहीं है लोगों के अंदर, लोग अवेयर नहीं है हमारे पास नहजो बलागा में क्या है, कुरान करीम में क्या है। क्या नहीं हमारे साथ एक अजीब वाकया हुआ, क्या नहीं कि हम न्यूयॉर्क में थे, एक नया मुसलमान होने वाला जवान हमारे पास आया और उसने कहा कि आपने वो रिवायत सुनी है ना मदीना, तो कहने की हमने मजाक में उससे कहा बेटा बचपन से यही सुने हैं और चीजें तो कम सुनी होंगी, तो यकीनन सुनी। तो कहने लगे उसने तंज करते हुए हमसे जुमला कहा, कहने लगे कि उसने कहा कि मौलाना 1400 साल से ये कह रहे हो दरवाजा खटखटा के अंदर कब जाओगे, 1400 साल से कह रहे हो अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, इस शहर में दाखिल कब हो गया। कहना हमने भी देखा कि आपने अमीर मोमिनीन के उन उलूम से हमें कुछ सिखाया, हमने क्या सीखा उलूम अमीर मोमिनीन से, तो हम तो नहीं है। अच्छा हम लोग तसव्वुर में किसकी जिम्मेदारी में ये रख रहे हैं कि वो ये सीखे, मुझे समझ में नहीं आता कौन सीखेगा फिर अगर हम नहीं सीखेंगे। ये हमारे सिखाने के लिए, अब अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब के जो नहजो बलागा में खुतबात थे वो उलमा के लिए थे दानिशवरों के लिए थे, आप खुद तसव्वुर कीजिए खुतबात कहां डिलीवर किए गए थे, कहां दिए गए थे वो खुतबात। उन खुतबों में से अक्सर खुतबे वो हैं जो मौलाना मोमिनीन ने मसलन जुम्मे की नमाज में इरशाद फरमाया, कूफा के अंदर बैठे हुए जुम्मे की नमाज में इरशाद फरमाया, तो जुम्मे की नमाज में क्या दानिशवर होते हैं साहब। उनमें से बहुत सारे खुतबे वो हैं जो मौलाना मोमिनीन ने मैदान जंग के अंदर फौजियों के सामने इरशाद फरमाया, आए फौजियों में दानिशवर हो, शाम दानिशवर भी होंगे लेकिन क्या सारे दानिशवर हो। मसलन खुतबे हमाम उस मौके पर इरशाद फरमाया मुत्तकीन के बयान के ऊपर, जब एक शख्स मस्जिद के अंदर खड़े होकर फरमाया कि मौला मेरे सामने बयान करें मुत्तकीन के औसाफ क्या होते, अमीर मोमिनीन ने खुतबे हमाम इरशाद फरमाया। खुतबे शख्सकिया किसी के सवाल के जवाब में मस्जिद में बैठकर इरशाद फरमाया, यानी ऐसा नहीं था कि कोई मजालिस होती थी महाफिल होती थी जहां से दानिश्वर आते थे उलमा आते थे उनके सामने इमाम दानिश्वराना लहजे के अंदर की बातें इरशाद फरमाते थे, नहीं किसी खुतबे के इरशाद करते वक्त उन्होंने लिखा है कि पत्थर पे पांव रखा और शमशीर के ऊपर टेक लगाकर यह खुतबा इरशाद फरमाया, ये खुतबे बिलबदाहत इरशाद फरमाए हैं और आम लोगों के लिए बयान किए गए। अब मुझे ताज्जुब किए इस वक्त गुरबीन फरमाइए हमारी इल्मी सतह का यह आलम है कि अगर मैं आपके सामने वो नहजो बलागा को खुद बोलने की कोशिश करूं देखकर तो आप शायद पसंद नहीं फरमाएंगे, नहीं तो कोई ये काम नहीं कर रहा, कोई भी ये काम नहीं कर रहा, मजालिस के अंदर कोई खुतबा नहजो बलागा के ऊपर काम नहीं कर रहा, तकरीबन ना होने के बराबर। मैंने शायद ना भी किसी से सुना होगा कि उसने मजलिस के अंदर खुतबा के अमीरुल मोमिनीन के ऊपर काम किया और लोग घरों के अंदर भी नहीं पढ़ रहे। अब तसव्वुर में ये नहीं आ रहा कि अगर कोई कहीं पर भी नहीं कर रहा है तो आगे होना क्या है, तो आप तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर। नहजो बलागा तकरीबन सबके घरों के अंदर मौजूद है, अलहम्दुलिल्लाह नहीं दिए तो इंटरनेट वगैरह के ऊपर हर तरफ मौजूद है, उर्दू अंग्रेजी हर जबान के अंदर। हर रोज के लिए दस्तूर बना लीजिए चंद जुमलात मौलाना मोमिनीन के नहजो बलागा से जरूर सोने से पहले 24 घंटे में किसी भी वक्त जो आपके लिए मुनासिब हो उस वक्त जरूर पढ़ लीजिए। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आल मोहम्मद। कहीं ऐसा ना हो मैं नहज बलागा से कुछ भी ना कहूं तो मेरे अमल की अमल में अपने कहने की खिलाफ वर्जी ना हो जाए कि मैं आपसे कह रहा हूँ नहज बलागा पढ़े और खुद ना आपको सुनाऊं। तो सिर्फ एक जुमला मौला अमीर मोमिन की नहज बलागा से कुरान करीम के बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे आपको मफाहिम नजर आएंगे। यूं तो क्या खुतबे अचानक जहन में आ रहे हैं कि इन खुतबे खुतबे के ऊपर बात कर ली जाए, पहले वो जुमला भी अर्ज कर दूं फिर एक और खुतबा। अमीर मोमिन एक मौके पर कुरान करीम के बारे में फरमाते हैं, फरमाते ये किताब जिंदा किताब है, ये किताब जिंदा किताब है, ये किताब मुर्दा किताब नहीं है, इसको मुर्दा मत समझो। उसके बाद फरमाते हैं इससे कलाम करो और इससे कलाम करने के लिए तलब करो तुमसे कलाम करे। फरमाते हैं इसको मुर्दा मत समझो। हम लोग कुरान करीम को कैसी किताब समझते हैं? नाउज़ुबिल्लाह हमारे नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश ग्रामर की किताब हो या कुरान करीम, हम इसको किताब समझते हैं कि ये सिर्फ चंद अल्फाज की मुश्तमिल एक किताब है। अमीर मोमिन फरमाते हैं मुर्दा किताब नहीं है, जिंदा किताब है। लिहाजा फरमाते हैं इस्तंतकू, इससे कलाम करो और इस्तंतकू, इससे कहो कि ये तुमसे कलाम करे। क्या मतलब? अपने हकायक तुम्हें समझाए, अपने हकायक उनको समझाए। बस ये माह रमजान है, तकरीबन 20 दिन गुजर रहे हैं, 10 दिन बाकी हैं, कोशिश करना कुरान करीम पर इस एतबार से काम हो जाए। सिर्फ रेफरेंस के तौर पर करूंगा या खुद बॉर्ड टच कर दूं, खुद पर नंबर 50 जरूर मुताला फरमा लीजिए। नहज बलागा की कई तरतीबों में तर्जुमे हुए हैं, तफसीर हुई है, जो हम लोग के यहाँ राइज तरीन है वो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब अल्लाह मुकामों का तर्जुमा और तफसीर है। उनकी तफसीर और तरतीब में 50 नंबर खुतबा बनता है जिसके अंदर मौलाना हक और बातिल के बारे में कुछ जुमला दर्शा फरमाए। कभी मौका मिले इंशाअल्लाह उस खुतबे को भी मुख्तसर तरीन खुतबात में से खुतबा है उसको भी जरूर मुताला फरमाइएगा। मैं इस पर मजीद इसरार नहीं करूंगा तौफीकात के हुजूर के लिए कि इंशाअल्लाह खुदा मुझे और आपको नहज बलागा पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस एक पॉइंट और, जिस तरह से हम अमीर मोमिनीन को जानते हैं कि वो यतीम इंसान आते थे मुश्किल में पड़े हुए उनकी मदद करने के लिए बेताब तरीन इंसान थे। यहाँ हमारे पास रिवायत मौजूद है कि एक मौके के ऊपर दोपहर की नमाज के बाद जब सख्त तरीन गर्मियों के अयाम थे एक शख्स कहता है मैंने मौला अमीर मोमिनीन को गली में चलते हुए देखा। कहने लगा कि गली में सख्त तरीन गर्मी के अंदर नमाज के बाद गली में तन्हा जा रहे थे। तो कहने लगा कि मैं नजदीक आया और मैंने मौला अमीर मोमिनीन से कहा कि मौला इस वक्त गलियों में कोई नहीं होगा, आप क्यों गली में? फरमाया इसी खातिर यहां पर हूं कि अगर किसी को मदद की जरूरत पड़े तो अली हाजिर। बेताब तरीन इंसान दूसरों की नुसरत के लिए और आज तक मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान अपने आप से सवाल कर सकता है फिर इनकी दुश्मन क्यों है? भाई जिसने हर एक पे दर पे आने वाले हर इंसान को कुछ ना कुछ दिया है, कभी किसी का मान गस्त नहीं किया है, कभी किसी से दुश्मनी नहीं की है उस अनुमान से। फरमाते हैं अगर कोई मुझे जमीन और आसमान के खजाने दे, सात जमीन सात आसमान के खजाने दे कि जौ का छिलका चूंटी के मुंह से छीनने के बराबर गुनाह नहीं करूंगा। जिस अजीमुशान शख्सियत ने इतना सा जुल्म जौ का छिलका चूंटी के मुंह से निकालने के बराबर किसी की हक की नहीं की है उसकी दुश्मन क्यों करते हैं? उनके दुश्मन क्यों है? और दुश्मन भी ऐसे दुश्मन की अगर हम मौला अमीर मोमिनीन के दोस्तों को देखें तो ऐसे दोस्त हैं जो दुनिया में कभी ऐसे दोस्त किसी के नहीं होंगे, और दुश्मनों को देखें तो ऐसे दुश्मन हैं कि ऐसे दुश्मन भी किसी के नहीं होंगे। यानी आप शायद तारीख का ये चैप्टर आपके जहन में हो कि मौला अमीर मोमिनीन की खबर छुपी रही है, تقریباً 100 سال تک مولانا امیر المومنین قبر ظاہر نہیں کی گئی تھی، 40 ہجری میں شہادت ہوئی تھی اور اس کے بعد 6 امام معصوم کی حیات طیبہ میں جا کر اس قبر کو دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا. اس وقت تک قبر چھپی ہوئی تھی. کیوں قبر چھپی ہوئی تھی؟ سادہ سی دلیل تھی، اگر خوارج کو پتا چل جاتا کہ امیر المومنین کی قبر کہاں پر ہے یقیناً قبر کو پامال کر دیتا. 100 سال تک قبر امیر المومنین مستور تھی. 60 سال تک اس دوران مولانا امیر المومنین کے نام پر شب و سب میں دی گئی مقال. اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ جملہ ظاہر کیا امیر المومنین کا چاہنے والا ہونے کے ناطے میں یہ سب کہ میں اس لفظ کو ادا کروں، لیکن میں صرف اس طرح سے عرض کر دوں کہ اذان اور اقامے کے اندر مستحب دعا کے طور پر اس کو پڑھا جاتا تھا، مستحب دعا کے طور پر. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک شامی کسی علاقے میں سفر کرتا ہے، وہاں سفر کرتا ہے، وہاں پہ اذان دیتا ہے، اقامہ دیتا ہے، اور مولانا امیر المومنین کو برا کہنا بھول جاتا ہے، تو سفر کے بعد وہاں واپس آتا ہے اپنی اس واجب کے قضا کی ثواب کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اور اس کا نام مسجد سب علی رکھتا ہے کہ مسجد ہے جو امیر المومنین کو نعوذ باللہ تعالی برا بھلا کہنے کا جملہ بھولنے کے ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر رکھی گئی. اس حد تک پابندی سے مولانا امیر المومنین کے نام کی توہین ہوتی تھی. 60 سال تک تقریباً یہ عمل جاری رہا ہے، یہاں تک کہ 98 ہجری میں 40 ہجری سے 41 ہجری سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد 98 ہجری تک عمر بن عبدالعزیز جو اموی خلیفہ جو قدر منصف انسان تھا اس کے دور تک یہ کام جاری و ساری رہا. 100 سال تک قبر متحرم مخفی تھی، 60 سال تک مولانا امیر المومنین کے نام پر اس طرح سے اذان اقامہ کے اندر اتنی پابندی کے ساتھ کہا جاتا تھا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کو، شاید کہیں اور اس بات کی طرف اشارہ نہ ہو سکے کہ جو ہم لوگ جمعے کے خطبے کے آخر میں سنا کرتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ جو آیت کریمہ یہ کیوں پڑھی جاتی تھی اتنی پابندی سے؟ یہ بنی امیہ اس جگہ پر آ کر اعلان کیا کرتے تھے امیر المومنین جمعے کے خطبے میں آخری آیت کریمہ کی جگہ پر امیر المومنین کو اعلان کرتے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز نے جب اس نام کو ہٹوایا تو یہ آیت ڈلوائی، اس آیت کو کر کے اس کو پڑھا کرو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، کہ خدا تعالیٰ عدل و احسان کو پسند کرتا ہے اور ذی القربى کے حقوق کی ادائیگی کو پسند کرتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے ڈلوایا. اب سوال اپنی جگہ ہے کہ جس شخصیت نے اتنا زیادہ بھی ظلم نہیں کیا، ہر در پہ آنے والے کو دیا ہے، اس کی دشمنی اس پائے کی دشمنی کہ 100 سال تک قبر چھپے اور 60 سال تک نام کے اوپر نام تھان ہو اور نام تھان اتنی شدت کے ساتھ جیسے کوئی مستحب یا واجب عمل کے دوران جان دیا. کیوں ایسا ہے؟ صرف ایک جواب، امیر المومنین کے عدل میں شدت ہے، عدل میں شدت ہے. اور یہ خطرناک جملہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آج ہم 1400 سال کے بعد اس عدل کو احساس نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اس عدل کو سہنا اتنا آسان نہیں تھا. اگر ہم سمجھ رہے ہیں آج 1400 سال کے بعد کہ ہم مولانا امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور دشمن بہت غلط ہیں اور یقیناً غلط ہیں جہنم یہ جو امیر المومنین سے دشمنی کرے، لیکن جس عدل کی سختی نے ان دشمنوں کو تیار کیا تھا، کیا وہ عدل کی سختی ہمیں سمجھ میں آئی ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ظاہریہ کے دور سے پہلے ایک موقع پر قحط موجود تھا، कहत के अंदर उन्होंने चंद जानवर कुर्बान किए थे, किसी को गोश्त भिजवाया था। सामने वाला जो कबीले वाला था उसने कहत में गोश्त के आने को अपनी इंसल्ट तसव्वुर किया। उन्होंने जानवर कुर्बान किए, गोश्त सामने वाले को भिजवाया, नहीं मालूम तंज के लिए भिजवाया, नहीं मालूम किस नियत से भिजवाया, हमें नहीं मालूम नियत क्या थी। गोश्त भिजवाया, सामने कबीले वाले ने समझा कि ये मेरी इंसल्ट की गई है। उसने जितने इन्होंने ऊंट कुर्बान किए थे उससे चंद ऊंट ज्यादा कुर्बान करके और गोश्त उनको भिजवाया। इन लोगों के दरमियान गोश्त भिजवाने का तबादला 2-3 दफा हुआ। उसके बाद उनमें से एक आदमी ने 50 ऊंट कुर्बान कर दिए, नहीं मालूम फरजदर के वालिद ने दूसरे कबीले वाले ने 50 ऊंट कुर्बान कर दिए। और 50 ऊंट कुर्बान किए कहत के जमाने में, और कुर्बान करने के बाद गोश्त सबको तकसीम करवाया। अब सामने वाले को मुकाबला करने के लिए 100 ऊंट कुर्बान करने थे, क्योंकि ये लोग दो दो करके डबल डबल करके बढ़ा रहे थे। तो जब इसने 50 किए तो उसको 100 करने थे। उसने देखा नहीं, कहत का जमाना है, मैं 100 ऊंट कुर्बान नहीं कर सकता, तो उसने सरेंडर कर दिया कि मेरे पास इस मुकाबले को जारी रखने के लिए अब मजीद ऊंट नहीं। खत्म हो गया मामला, गोया एक बेइज्जती पर, जाहिरी बेइज्जती पर मामला खत्म हो गया। जब कहत का जमाना खत्म हो गया, गुलाम उम्मीद के खिलाफ जाहिरिया का दौर शुरू हुआ, तो किसी ने उस हारने वाले सरदार को याद दिलाया कि याद है तुम्हें इस जमाने में 100 ऊंट के ऊपर हार गए थे। उसने कहा कि हाँ मुझे याद आया, और अब उस बेइज्जती को खत्म करने का वक्त आया, अब कहत खत्म हो गया है, अब मेरे पास जानवर बहुत हैं, अब मैं 100 ऊंट कुर्बान करूंगा। तो वो 100 ऊंट कुर्बान करता है, एक ऊंट से कितने किलो गोश्त निकलता है वो आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। 100 ऊंटों का गोश्त कई टन बन जाएगा। उसने वो कई टन गोश्त जमा किया, सब को लाकर कूफा के चौराहे में ढेर कर दिया। कूफा कोई कई मिलियन की आबादी थोड़ी थी, चंद लाख लोग वहां पर जिंदगी गुजारते होंगे, बहुत अच्छी तादाद अगर मैं कहूं। उनके सामने कई टन गोश्त ला के रख दिया गया। और गोश्त उस जमाने में इतना फैसिलिटी नहीं थी बल्कि लग्जरी थी, बहुत कम लोग खाते थे। तो वो ला के ढेर कर दिया गया और कहा गया कि जिसने जितना गोश्त खाना है यहां से उठाए और खाए। लोग अमीर मोमिन के पास आए और कहा कि मौला, इसने 100 ऊंट गोश्त कुर्बान करके लोगों को दावत आम दी है कूफा के मैदान में कि जिसने जितना गोश्त उठाना है उठा ले और खा ले, ये अमल कैसा है? इमाम ने फरमाया कि इस गोश्त को खाना हराम है, ये गोश्त खाना हराम है। लोगों ने कहा कि मौला, उसने कुर्बानी के तमाम कवानीन को पूरा किया है, क्यों गोश्त खाना हराम है? फरमाया इसलिए कि इसमें नियत दिखावे की है, नियत दिखावे की है। चूंकि नियत दिखावे की है लिहाजा ये गोश्त खाना हराम है। 100 ऊंट का गोश्त सड़ के गया, सड़ गया। अब मैं अपनी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, अगर मैंने आपकी दावत की मजलिस के बाद एक तबर्रुक किया जिसमें नियत दिखावे की है, अमीर मोमिनीन के मुकाबले क्या है? इसको खाना हराम है। अब आप खुद तसव्वुर कीजिएगा हमारी कितनी मजलिसों के तबर्रुक भी हराम हो चुके होंगे। अच्छा, जिसकी मजलिस का खुदा ना करे ये हो और तबर्रुक हराम कहला दिया जाए, वो दोस्ती करेगा या दुश्मनी करेगा? पहले अगर दोस्त रहा भी होगा तो एक दफा इस किस्म के वाकये के बाद फिर दुश्मनी करेगा। ये वजह थी अमीर मोमिनीन की दुश्मनी की, शदीद थे उसूलों के ऊपर, शदीद थे और कुर्बानी मांगते थे, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने अमीर मोमिनीन का सिफेट पहलू देखा है कि आप उनको मदद के लिए पुकार रहे हैं और वो मदद करेंगे, दुनिया में हर एक मदद करेंगे, मुश्किल कुछ आएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे मैं शियाए अली हूं, अब अमीर मोमिनीन एक मुतालबा पेश करेंगे, अगर शिया हो तो ये सब करना पड़ेगा। क्या मुतालबा है? दूसरा वाक्य सुना देता हूं। जबने सफीन से वापस आ रहे थे, एक कबीले का सरदार साथ साथ चल रहा था। उस कबीले के बहुत सारे बंदे मारे गए थे जबने सफीन के अंदर,
وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا, اس کی آبادی کا علاقہ آ گیا. اس کے بہت سارے بندے مارے گئے تھے جنگی سے, اسی کا علاقہ آ گیا. جب اس کے علاقے میں پہنچے تو اس کی عورتیں رو رہی تھیں, جنگ کے خلاف آوازیں نکال رہی تھیں, جنگ کی مخالفت میں آوازیں نکال رہی تھیں کہ امیر المومنین یہ جنگ کیوں کروائی, کیونکہ عورتوں کے مرد مارے گئے تھے, بہت سارے مرد مارے گئے تھے, عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں. تو انہوں نے جنگ کے خلاف نعرے لگائے کہ ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی تھی, کیوں امیر المومنین نے جنگ کروائی. اس قبیلے کے سردار نے سنا اور ساتھ ساتھ خاموشی سے چلتا رہا. غلام المومنین ایک موقع اس کو روکا, فرمایا اگر تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارے نام کا دفاع کر کے عورتوں کو چپ نہیں کرا سکتے تو ہمارے ساتھ مت چلو, پیچھے چلو, تمہارا ہمارے ساتھ چلنا بھی صحیح. کیا ہم نے باطل کے لیے جنگ لڑی تھی؟ اگر ہم نے حق کے لیے جنگ لڑی تھی تو کیوں تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان عورتوں سے کہو کہ ہم نے حق کے لیے جنگ لڑی تھی, ہمارے مردوں کی جانیں حق کے لیے دینے کے لیے. اور اگر تم نے اتنی طاقت نہیں ہے تو تم نے اس کا مطلب غیرت کی کمی ہے, تمہاری کے ساتھ چلو پیچھے چلو. اتنی سختی ہے امیر المومنین کے اندر. اگر اصول کی بات کی ہے تو امیر المومنین کو صاف مان گیا, اگر عدل کی بات کر رہے ہیں امیر المومنین کو صاف مان گیا. پھر آپ مت تصور کیجیے گا کہ میں غلط کام کرتا رہوں گا امیر المومنین مجھے شاباش کہتے رہیں گے, چونکہ میں ان کا چاہنے والا ہوں. امیر المومنین صاف ہیں گے. اگر سخت ہیں اب دشمنیاں شروع ہوئی. اب زبیر نے کیوں دشمنی کی تھی؟ آپ زبیر کی شخصیت سے شاید واقف نہ ہو, زبیر کو مزاج بھائی ہے. جنگ جمل میں طلحہ زبیر اور اس عورت نے جو تینوں نے مل کے جنگ لڑی تھی, کہ زبیر کون زبیر ہے؟ یہ امیر المومنین کے بہت نزدیکی چاہنے والے ہیں. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ زبیر معمولاً امیر المومنین کے ساتھ ہوتے تھے, چونکہ وہ مزاج بھائی تھے, معمولاً امیر المومنین کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی ہمارے پاس یہاں تک روایت موجود ہے کہ ایک دن دونوں ساتھ آ رہے تھے اور دونوں مسکرا رہے تھے, اللہ کے رسول سامنے سے آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ علی اور زبیر مسکرا کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک موقع پہ دونوں کو روکا اور کہا زبیر اس وقت کو سوچو جب تم علی کے خلاف شمشیر چلاؤ گے. زبیر نے کہا میں علی کے خلاف شمشیر؟ کہاں تم علی کے خلاف شمشیر چلاؤ اور تم نہ حق ہوگے, علی ہم پر. زبیر کو سنایا تھا, زبیر نے سنا تھا اپنی زندگی میں اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ ہم بے وقت آئے. اتنے چاہنے والے تھے کہ جب تیسرے خلیفہ کی خلافت طے ہو رہی تھی تو واحد ووٹ جو امیر المومنین کو شورا میں سے پڑا تھا وہ زبیر کا ووٹ تھا. بس چھ آدمی کی کونسل تھی, ایک امیر المومنین اور بننے والے آگے بننے والے خلیفہ سے وہ, اور باقی چار افراد سب امیر المومنین کے مخالف تھے, صرف ایک زبیر امیر المومنین کے ساتھ تھے. تیسرے خلیفہ کی خلافت کے بننے تک یہ آدمی امیر المومنین کے ساتھ تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں امیر المومنین کے ساتھ ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب پہلے خلیفہ کی خلافت پر اعتراض ہوا اس موقع پر بھی چند افراد میں سے ایک جس نے ساتھ دیا تھا وہ زبیر تھا. زبیر نے امیر المومنین کا ساتھ دیا تھا. اس آدمی نے اتنا ساتھ دیا تھا اور 37 ہجرہ میں یہ شخص امیر المومنین کے خلاف شمشیر چلانے کے لیے کس کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا جن کی دشمنی مشہور تھی, طلحہ بن امیہ سے تھا, اور اس عورت کی دشمنی تو دنیا کے سامنے سے واضح تھی. زبیر جو اتنے چاہنے والے تھے ان دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. البتہ میں پھر بھی عرض کرتا چلوں زبیر نے کچھ نہیں, میں وجہ بھی عرض کروں گا کہ کیوں زبیر مخالفت پہ اترے, لیکن زبیر نے کچھ نہیں. جب جنگ جمن کا نقشہ بالکل تیار ہو گیا, سارے لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے, مولا امیر المومنین نے ساری حجتیں پوری کر دی. اس کے بعد ایک موقع کے اوپر بالکل لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کے لشکر کے سامنے گئے اور زبیر سے کہا کہ زبیر مجھے تم سے بات کرنی ہے باہر. زبیر نے کہا کہ میں بات کرنی کروں. جب امیر المومنین نے اصرار کیا کہ مجھے بات کرنی ہے تو لوگوں نے طنز کیا کہ تم اب اتنا دور ہو گئے, تم بزدل آ گئی, تم علی کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے ہو. تو وہ جوش و جذبے میں آئے اور اچانک امیر المومنین کے سامنے آئے اور کہا کہ کیا بات کرنی ہے؟ جنگ بالکل تیار ہے, صفیں بالکل تیار ہو چکی ہیں, اور زبیر کا ایک بیٹا ہے جو انتہائی بغض رکھنے والا انسان ہے امیر المومنین سے، عبداللہ بن زبیر، یہ وہی عبداللہ بن زبیر ہے جو سید الشہداء کے زمانے میں موجود تھا، اور اس کے لیے سید الشہداء نے چند جملات ارشاد فرمائے تھے۔ زبیر کو کہا تم میرے سامنے آؤ، زبیر سامنے آتے ہیں، امیر المومنین زبیر سے کہتے ہیں کہ اے زبیر، کیا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمارے خلاف شمشیر چلاؤ گے؟ کہا مجھے یاد ہے۔ کہا تمہیں یاد ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا تم میں حق پہ ہوگے ہم حق پہ ہوں گے؟ کہا مجھے یاد ہے۔ کہا پھر تم نے کیوں شمشیر چلائی؟ کہ تم کیوں تم جنگ میں اترے؟ کہنے لگا مجھے ابھی تک یاد نہیں آیا تھا۔ کہا اچھا تو یاد آ گیا، اب کیا یاد آیا؟ کہنے لگا میں شمشیر نہیں چلوں گا۔ یہ کہہ کے سر جھکا کے واپس جانے لگے تو اس کا بیٹا بغض رکھنے والا سامنے آ گیا باپ کے، کہنے لگا تم علی کی تلوار سے ڈر گئے؟ بعض اوقات اولاد جہنمی بناتی ہے، بعض اوقات اولاد جنت میں لے کے جاتی ہے، بعض اوقات جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا، وہ باپ جو امیر المومنین کی یاد دلانے پر ہدایت پانے کی طرف جا رہا تھا، جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم علی کی تلوار سے ڈر گئے؟ کہا میں ڈرا نہیں ہوں، اللہ کے رسول کے فرمان کا پاس رکھتا ہوں۔ کہنے لگا وہ تو تم کو پہلے بھی یاد تھا، اب تم تلوار سے ڈر کے آئے ہو۔ اس نے اتنے جملے زبیر کو کہے کہ زبیر جذبات میں آ گئے، زبیر جذبات میں آئے اور شمشیر سے لے کر امیر المومنین کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور امیر المومنین کے اندر دل میں اتنی غصہ تھی کہ اپنے لشکر والوں سے کہا زبیر غصے میں ہے، اس کی شمشیر کا جواب مت دو، کسی شخص کو جہنم میں نہیں رکھنا چاہتے۔ جب زبیر نے غصے میں آ کر اس بدبخت کے جملات کی وجہ سے غصے میں آ کر امیر المومنین کے لشکر کے اوپر حملہ کیا، امیر المومنین نے اپنے لشکر سے کہا کہ زبیر غصے میں ہے کہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتے، اس کی شمشیر کا جواب مت دو۔ تو جب وہ حملہ کرتے تھے لشکر پیچھے ہٹ جاتا تھا تاکہ اس کی شمشیر کی زد میں نہ آئے اور جواب بھی نہ دینا پڑے، وہ جہاں حملہ کرتا تھا لشکر پیچھے ہٹنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ دو تین دفعہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، کسی نے جواب نہیں دیا، جب جواب نہیں دیا تو شرمندہ ہو کیا میرے پمبی نے میرا اتنا خیال کیا کہ مجھے مرنے نہیں دیا یہاں پر۔ شرمندگی کے عالم میں سر جھکا کر لشکر چھوڑ کے چلے گئے، باہر چلے گئے، رات کو سوتے وقت کسی شخص نے ان کی گردن کاٹ، میں مانوں کو مت کرو، اس طرح زبیر کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ زبیر کیوں مخالف ہوئے تھے، میں نے اپنا تفصیل سے آپ کے سامنے زبیر کے بارے میں بتا دیا، یہ زبیر مخالف کیوں ہوئے تھے؟ جب امیر المومنین کے خلاف تظاہرات شروع ہوئے تو اس نے اور طلحہ دونوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی حکومت کے کاموں میں شریک کیا جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم اہل ہوئے تو میں شریک کروں گا، اور اگر اہل نہیں ہوئے تو میں کیوں تمہیں شریک کروں گا؟ ان دونوں کو یہ بات بہت بری تھی۔ اس کے بعد ایک موقع پر امیر المومنین نے زبیر سے کہا کہ زبیر، میں نے تمہاری ایک ذمہ داری سوچی ہے، تم اس ذمہ داری کے کاغذ لینے کے لیے ہمارے پاس آ گئے۔ زبیر خوش ہوتے ہیں، مجھے کوئی مقام ملنے والا ہے، وہ جاتے ہیں امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین نے کاغذ تیار کیا ہوا تھا، نہیں معلوم کس علاقے کی گورنرشپ کا پیپر، کہ وہ ان کو ہینڈ اوور کرنا تھا، اس نے وہ لے کر اس علاقے میں جانا تھا، اس علاقے کا گورنر بن جانا تھا۔ زبیر وہ کاغذ لینے لگے، امیر المومنین نے کہا یہ زبیر کہ فلاں علاقے کی گورنرشپ والی کہتے تھے اس زمانے میں، تم والی ہو، یہ تمہارے لیے پیپر۔ زبیر یہ پیپر لیتے وقت ایک جملہ کہہ بیٹھے، کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر اجر دے۔ اچھا کیا جملہ بڑا جملہ ہے؟ نہیں، دعا ہے۔ کس بات پہ دعا دیے؟ کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر، صلہ رحم واجب ہے، صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کا خیال کرنا، یہ تو واجب ہے۔ کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزا دے۔ مولانا نے انہوں جو کاغذ دے رہے واپس لے لیا، فرمایا ہم نے تم کو گورنر کے اہل پایا تھا، اس لیے گورنر بنایا تھا، تم سمجھ رہے ہم تم سے آخر کا بربری کر رہے ہیں، ہم رشتے داری میں تمہیں دے رہے ہیں کیا؟ اس جملے کو کہہ کر تم نے ثابت کیا کہ تم اہل نہیں ہو، آپ گورنر نہیں رہو، جاؤ۔ اس مجلس سے نکلے اور باہر جا کے جنگی نمت کی تیاری شروع کروں گا. یہ کون سے زبیر تھے جنہوں نے سالوں امیر المومنین کے ساتھ وقت گزارا تھا؟ کس بات پر جدا ہوئے؟ اس ایک جملے کے اوپر. اب آپ تصور فرمائیے, مولا امیر المومنین دکھاوے کے کھانے کو حرام کہہ رہے ہیں, اگر کوئی جنگ کا دفاع نہ کرے تو اس کو مزدل کہتے ہیں, اگر کوئی اقربا پروری کا جملہ ادا کر دے اس کو ویلی سے اصل کر دیتے ہیں. اس شدت کے بعد اب چاہنے والوں میں سے کتنے لوگوں کو چاہتے ہیں مجھے؟ یعنی میں صرف مثال کی خاطر عرض کر رہا ہوں, میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے کہیں کہ تم نے جتنا گھر بنایا یہ سب غلط پیسے سے بنایا, آج سے گھر تمہارا نہیں ہے, آج سے فلاں جاؤ وہاں پر ایک جھونپڑی ہے وہاں پہ جا کے رہو, فلاں کیمپ ہے اس کیمپ میں جا کے رہو. کیوں؟ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے, جو گھر تھا وہ تمہارا حرام پیسے کا. مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں, مجھے 28 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے, مولا امیر المومنین تشریف لائے اور مجھ سے کہیں تمہیں 28 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے لیکن تم نے علم دین نہیں سیکھا, جو سیکھا اس پر عمل نہیں کیا ہے, کل سے تمہیں کوئی بولنے کی اجازت نہیں ہے, کل سے معاملہ ختم, کل سے تم مزدور. اتنی آسانی سے میں قبول کر لوں گا؟ یہ وہ سختی ہے جس پر دشمن ہوتے تھے. اس سختی کے مقابلے میں وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے امیر المومنین کمپرومائز کرے, اور امیر المومنین نے کمپرومائز نہیں کرنا تھا. نہیں معلوم کتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ ان جگہوں کے اوپر لوگوں نے دشمنی کی ہے. کیوں؟ امیر المومنین نے ایک جملہ کچھ اور کہنا تھا, نہیں کہا. اصل زبیر کو اصل کرنا تھا نا, کچھ اور کہتے تھے ابھی نہیں کر رہے بعد میں کریں گے. شدت کی آگے کے اندر اس سے دشمن تھے. اب پھر دشمن شدید, پھر لوگ دشمنی شدید کرتے تھے. علماء مولا امیر المومنین عدل میں شدید, عدل میں شدید. مال غنیمت آتا تھا, مال غنیمت کو دوسرے تقسیم کرتے تھے, برابر کا تقسیم کرتے تھے. ایک دفعہ مال غنیمت آیا, سب لوگوں سے کہا مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے آ جاؤ. سب لوگ کھڑے ہو گئے, لائن وہاں پہ بن گئی. ایک آدمی نے کچھ پیسے لیے, امیر المومنین فرض کرے اس کو 40 درہم دیے. اس کے بعد ایک اور آدمی آیا, کہا میرا 40 درہم سے زیادہ کا حق ہے. امیر المومنین نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پہلے جو پیسے لے کر گیا ہے یہ میرا غلام تھا, میں نے کل رات آزاد کیا ہے, اور میں اتنے غلاموں کا مالک ہوں جن کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں. میرے غلام نے 40 دیے, میں تو آقا ہوں اس کا. امام نے فرمایا میری نظروں میں سب برابر ہے, تم بھی اتنے ملے. اس پر دشمنی ہوتی, اس پر دشمنی ہوتی, اور دشمنی پھر اتنی شدید ہوتی تھی کہ پھر امیر المومنین کی نسلوں سے بھی دشمنی نکالتا, نسلوں سے بھی دشمنی نکالتا. یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر کربلا کے واقعے میں ستم ہوئے, اس میں یزید کھلے عام دربار میں کہتا تھا کہ میں نے ان قتلوں کا بدلہ لے لیا جو علی نے بدر میں لیے. امیر المومنین کی اولاد سے بدلہ لیتا تھا, صاحب صاحب کہتا تھا کہ میں نے علی کے قتل کا بدلہ لیا, علی نے میرے اشکار مارے اور میں نے امام حسین سے بدلہ لیا. یہ امیر المومنین کی شدت تھی, اور وہ امیر المومنین کا یتیموں کے ساتھ پیش آنا تھا. جتنے مولا امیر المومنین عدل میں شدید تھے اتنے ہی ان یتیموں کے سامنے بیتاب تھے, اتنے ہی کمزور انسانوں کی نصرت کے لیے شدید تھے. لہذا ایک موقع کے اوپر ایک ظالم انسان سرحد کے علاقوں میں حملہ کرتا ہے, ایک یہودن کے پاؤں سے زیور چھین کے لے جاتا ہے. پاؤں میں پہننے والا ایک زیور ایک یہودن یہودی عورت کے پاؤں سے چھین کے لے جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جو اس کو سن کر غم سے مر جائے وہ حق پر مرا. اتنے شدید تھے مظلوم کے دفاع کے. اور یہ امیر المومنین دشمنوں کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے تھے جب تک کہ دشمنی نہ کرے. دشمنی کر لے تو اس کے لیے اس وقت تک امکان تھا جب تک کہ بچنے کا امکان ہو سکتا ہے. ابن منجم امیر المومنین کے سامنے شیعہ بن کے آیا تھا. ہم پاس روایت میں موجود ہے کوفہ کے گورنر نے چند شیعوں کا انتخاب کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے چند انتہائی مخلص شیعہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. اس میں ایک ابن منجم تھا. امیر المومنین نے ابن منجم کو شکل سے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا تو میرا قاتل. وہ جو اس وقت تک شیعہ تھا فوراً پلٹ کر کہتا ہے کہ اگر میں آئندہ آپ کا قتل کروں گا تو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں آپ مجھے ابھی قتل کریں, آپ مجھے ابھی قتل کریں. اور مولا ایک سادہ سا جملہ ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جب تک جرم نہ کیا وہ علی سزا نہیں دیتا. علی کیوں سزا دیتا؟ اور یہ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جرم نہ کیا وہ سزا نہ دے. اور آج کی جیسی رات مولا امیر المومنین نے انسانیت کا ایک اور منظر پیش کر دیا, اس کو کسی اور عظمت کے اوپر پہنچا دیا. آج کی شب ایزان محترم کون سی شب اگر انسان چشم تصور میں سوچے, اگر ہمارے ذہنوں کے اندر توانائی ہو تو اپنے ذہنوں کو 1400 سال پہلے کوفہ میں امیر المومنین کے گھر کی طرف لے کر جائے. آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج کی رات ان راتوں میں سے ہے جب امیر المومنین اپنی وصیتوں کو بی بی زینب و ام کلثوم کے لیے بیان کر رہا ہے. مختلف روایات کے مطابق مختلف وصیتیں مولا امیر المومنین ارشاد فرما رہے تھے. کل کی جیسی رات جب ضربت ہوئی اور آسمانوں کے اندر نگاہ گونجی کے تحت دمت واللہ ہر کام الہدا ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے, اس موقع پر ایک جگہ پر لوگ ابن منجم کو پکڑ کر امیر المومنین کے سامنے لائے. امیر المومنین اپنے زخم میں سر پر لگی ہوئی زرب کے اندر بے انتہا خون بہتے ہوئے اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں اور ایک موقع پر لوگوں سے کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ضرور مت کرنا, اس کو کہیں لگا کے بند کر دو, اگر میں مر جاؤں تو حسن کو ایک ضرب کے بدلے ایک ضرب کا اختیار حاصل ہوگا, اس کو ابتدا میں محفوظ کر. روایت ہمارے پاس موجود ہے نافلہ نماز تھی جس میں امیر المومنین کو ضرب لگی تھی, واجب نماز کے لیے مولا امام حسن سے کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھاؤ. اور راوی ایک عجیب روایت کہتا ہے, کہتا ہے مولا امیر المومنین نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور کبھی دائیں طرف گرتے تھے کبھی بائیں طرف گرتے. جس شمشیر سے زہر لگی تھی یہ زہر آلود شمشیر تھی, یہ زہر میں بجھی ہوئی شمشیر تھی. اور میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے صرف ایک ہی راہ سے اس میں سمجھ میں آتا ہے, مولا امیر المومنین کو شمشیر بھی لگی اور زہر بھی تھا. شاید مولا کہنا چاہتے تھے میرا ایک بیٹا زہر سے مارا جائے گا ایک شمشیر سے مارا جائے گا. مولا چاہتے تھے اپنی دونوں بچوں کی مصیبتوں کو خود سر پہ لے لیں, زہر بھی تھا اور شمشیر کی ضرب بھی لگی. مولا امیر المومنین مسجد سے تشریف فرما ہوئے, اپنے دشمن کو محفوظ کرنے کا حکم دیا, مسجد سے تشریف فرما ہوئے گھر کی طرف بڑھنے, مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس سلسلے کے اندر. جب گھر کی طرف بڑھنے لگے تو اجنبی لوگ ساتھ تھے, ایک موقع کے اوپر امام حسن